تیسری چیز ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. املاق کا لفظ جو ہے یہ مال کی کثرت سے قلت ہے، یعنی مال ختم ہو جائے، پیسہ ختم ہو جائے اور ضروریات زندگی نہ ہو، یعنی جس سے انسان اپنی چیزوں کو پورا نہ کروا سکے. آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ کے حق کی بات ہوئی، پھر ماں باپ کی ہوئی، اور اب اولاد کی ہوئی. پتہ کیا چلا کہ اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں. اور عرب لوگ جس دور میں جا رہے تھے، اولاد کا قتل عام تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور بدترین رسم یہ تھی کہ کسی کو صرف اس لیے مار دیتے تھے کہ وہ بیٹی اور داماد گھر میں آئے گا. بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے گھڑے میں دفن کرنے کی تیاریاں ہوتی تھیں، اور بعض جگہ تو بتوں کے نام پہ بھی ان کو مارتے تھے. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ کیسے حبل کے نام پر بچے کو ذبح کر دیتے تھے کہیں دیویوں کو خوش کرنے کے لیے. اور یہاں خاص طور پہ بات ہے املاک کی، مفلسی کے خوف سے. آج کے دور کا تو یہ خود سب سے زیادہ زخرف القول کا ایک نعرہ ہے کہ دو بچے خوشحال گھرانہ، کم بچے خوشحال گھرانہ. ایسے مائنڈ سیٹنگ کر دی گئی کہ سب کو ہی لگتا ہے کہ بچے زیادہ ہونا ڈیفینیٹلی اس چیز کی دلیل ہے کہ مال کم ہو جائے گا. یہ نہیں سمجھتے کہ جو بچہ آتا ہے ساتھ دو ہاتھ بھی لے کے آتا ہے، ایک دماغ لے کے آتا ہے، سکلز لے کے آتا ہے. کم بچوں کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ مالتھیوس نے لگایا تھا، 19ویں صدی کا یہ شخص. جیسے ڈارون نے انسانیت کو گمراہ کیا، اس نے بھی کیا. بالکل 19 سینچری جو گزر چکی ہے اب ہم سے پیچھے، اس کا بالکل آغاز تھا. تو یہ بھی یورپ سے ہی تھا، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ جتنے فتنے والے ازم اور نکلی چیزیں وہ ساری یورپ ہی کے ارد گرد کیوں نکلی. یہ دنیا کا ایک گڑھ ہے، مڈل ہے، یہاں سے بہت سارے افکار جاتے ہیں. اکاؤنٹنٹ تھا آپ سمجھے، اس نے اس وقت بیٹھ کے اپنی عقل کے ذریعے سے بتایا کہ دنیا میں جو انسانوں کی آبادی ہے یہ 4:4 کے ریشو سے بڑھ رہی ہے، یعنی 4 سے 4 دیں گے تو 16 بنے گا. جبکہ جو فوڈ پروڈکٹس اور جو انسان کے جو کھانے پینے کی چیزیں، ان کا اضافہ جو وہ پلس میں ہو رہا ہے. اس نے دنیا میں فرسٹ ٹائم یہ نعرہ لگایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آنے والے وقتوں میں بھی کھانا پانی ملے تو بچے کم کرو. اور اس نے ریشوز بتا دیے تھے کہ 1950s میں اگر اسی ریشو سے دنیا بڑھتی رہی تو سب خزانے ختم ہوں گے. آپ دیکھیے کہ چند سالوں میں ہی اس کا اپنا ہی نظریہ اس کے منہ پہ لگا، اور یہ سب جھوٹ ہے. لیکن وہاں سے یہ رسم چل پڑی تھی کہ بچے مارو. پہلی دفعہ اس نے یہ سوچ دی تھی کہ بچے کم ہوں گے تو تم کامیاب ہو گئے. آپ دیکھیے اتنے ریسورسز زیادہ، زمین سے اتنا تیل نکلتا آ رہا ہے، زمینیں اتنی فرٹائل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نئے نئے ایسے کیمیکلی پروڈکٹس کو تیار کروا رہا ہے. آج آپ بتائیے کھانا زیادہ ہے یا آج سے 20 سال پہلے زیادہ تھا؟ ہر 4 دن بعد تو نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں آیا ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری چیزوں سے روکا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الرزاق. پورے کا پورا ذمہ اس نے اپنے اوپر لیا. کہہ رہے ہیں کہ نحن نرزقکم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں، تم خود لے رہے ہو، تم اپنی اولاد کو کیسے دو گے؟ وہی یا ہم، ان کو بھی ہم دیں گے. جب سے انسان نے رزق کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالی، اس وقت سے پریشان ہو گیا. اور آپ دیکھیے کہ جہاں بھی یہ معاملہ آئے گا، قتل اولاد کے ساتھ ہی ابارشن بھی آئے گا، اور اگلی باتیں فواہش اور جو باتیں آ رہی ہیں. آج بھی دنیا میں 50 ملین سالانہ ابارشنز ہوتے ہیں، 50 ملین، اور یہ وہ ہیں جو رپورٹڈ ہیں. اور ان لیگل قسم کے ابارشن کتنے سے زیادہ ہیں؟ کچھ کے قتل جو ہو رہے ہیں اولاد کے، وہ ہو رہے ہیں مرسی کی لنک پہ. پہلے ہی جا کے مشینوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ اب نارمل ہے، بچے کا قد ایسے وہ ہے، اس کو مار دو، یہ ہینڈی کیپ پیدا ہوگا، مار دو. آپ کو کس نے اجازت دی؟ ہے ہینڈی کیپ، پھر یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیا وہ بچہ کل قیامت کے دن نہیں پوچھے گا؟ جینڈر کے نام پہ کلنگ، بیٹی ہے تو مار دو، جس کو بیٹا نہیں چاہیے بیٹے کو مار دے، جس کو بیٹی نہیں چاہیے بیٹی کو مار دے. اگر سارے ہی پہلے مر جائیں بچے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ سارے کام تم اپنے ہاتھ میں لے کے کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہو؟ کون درختوں میں پھل لگاتا ہے؟ تم لگاتے ہو. پودوں میں پھول کون کھلاتا ہے؟ اللہ کا کام ہے. تم تو ایک بیج زمین میں دبا کے چھوڑ دیتے ہو، کون اس منو مٹی کے اندر سے اس کو نکالتا ہے؟ تو کیا تم اپنے ہاتھ میں یہ سارے کام لے سکتے ہو؟ انسانوں کو اجازت ہو تو وہ تو پھولوں، پتوں، پودوں کی بھی فیملی پلاننگ کرا دے، یہ تو ان جانوروں کی بھی کرا دے. سوچو کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں قتل اولاد کی ایک اور بھی ڈفرینٹ اینگل آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کہہ کہ اولاد کی تعلیمی اور اخلاقی اور دینی تربیت نہ کرنا، صرف ان کو دنیا کے ہاتھوں میں ڈال دینا، بے دینی کے لیے آزاد چھوڑ دینا، یہ بھی اصل میں قتل اولاد ہے. اسی صورت میں آتا ہے اب امن کا نہ مئی تنفاخ یہی نہ ہو، وہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا. ہم پیچھے پڑھ چکے کہ وہ مردگی کون سی مردگی تھی، دین سے دوری تھی، تو وہ اولادیں بھی اس وقت قتل اولاد ہی کے ذمن میں ہیں کہ جن کے ماں باپ مزید پیسے کمانے کے شوق میں اولادوں کو غیروں کے ہاتھوں میں ڈال چکے، انہوں نے ان کو ایسی بیبی سٹنگ کروائی، ایسا ان کو پیچھے کیا کہ جس کے نتیجے میں اب اولاد ان کی شکل دیکھنے کو گوارا نہیں کرتے، اور وہ مال جو کما کما کے لاتے ہیں ان کو لے کے بھی بچوں کے دماغ سیدھے نہیں ہوتے۔ تو ہر لحاظ سے قتل اولاد جو ہے وہ برا ہے۔ پھر اگلا حکم، ولا تقرب الفواحش، مت قریب جاؤ فواحش کے، فاحشت ان کی جمع، پیچھے بھی گزر چکا، اور فخش، فاحشہ، فخشا، یہ سب مصدر ہوتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ بے حیائی ہوتا ہے، لیکن قرآن اور سنت میں اس کا اطلاق ہر ایسے برے لفظ پر آتا ہے جس کی برائی اور فساد کے اثرات برے ہوں اور دور تک پہنچے۔ یہ قول سے بھی ہوتے ہیں، فخش قول بھی ہوتے ہیں اور فخش اعمال بھی ہوتے ہیں، انتہائی قبیح چیز۔ اور جب یہ الفاحش آتا ہے نا تو پھر خاص طور پہ زنا کے لیے آتا ہے، سورت نحل میں آتا ہے، غالباً آگے پڑھیں گے کہ ینہان الفخش والمنکر، فخش اور ان ساری چیزوں سے روکا۔ پھر اس میں چھوٹے بڑے سارے گناہ آتے ہیں، کسی بھی رنگ سے بدکاری، بے حیائی، قلبی اور دل کے اندر اٹھنے والے خیال ہوں تو یہ بطن ہے، اور جب زبان پہ آنے لگے اور لمبس یعنی ہمارے فائف جو ہاتھ، زبان، آنکھیں جو کھلے عام دکھیں تو وہ پھر ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں لفظ ہیں نا، ظاہر و ماں بطن، پہلے دل میں آتے ہیں برے خیال تو یہ بطن ہوتے ہیں، ان کا اظہار جب کیا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثلا دل میں آپ دیکھیے حسد، کینہ، حرص، نشکری، بے صبری، یہ دل کے اندر ہوتے ہیں نا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہر وہ کام جو اعلانیہ کیا جائے اور جو چھپا کر کیا جائے، سارے اس میں آتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ظاہری کام تو وہ ہے کہ جن کا برا ہونا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور باطنی فواہش وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بے حیائی کے کام ہیں، لیکن عام لوگ ان کو برا نہیں سمجھتے، عام لوگوں کو اس کا حرام ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ تو کئی قسم کے کام ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب کو کہ جہاں قتل اولاد کی بات ہوئی اسی سے پھر فیملی پلاننگ اور جو بھی آپ سمجھیں کہ ایسے تمام طریقے ایجاد ہوئے جس سے آپ بے حیائی کریں، شوق سے کریں اور بچوں کو مار دیں۔ اس وقت لوگوں کو یہ غم نہیں ہے کہ نسلیں جو ہیں وہ زنا اور فری سیکس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں، اس وقت غم یہ ہے کہ کوئی ایسے میتھڈس لوگوں کو دے دیے جائیں کہ جس کی بنیاد پہ اب لوگ غلط کام تو کریں لیکن حمل نہ ٹھہرے، پریگننسی نہ ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے میں نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اب ہائی اسکولوں میں امریکہ کے اس چیز کے مطالبے آ گئے کہ وہاں بھی ایسی ساری چیزیں مہیا کی جائیں کہ جس کے استعمال کے بعد پھر کم از کم پریگننسی تو اس سے تو بچ سکے۔ آپ سوچیں کہ اب 10, 12, 14 سال کے لڑکے لڑکیوں کو کیا سوچ دیتے ہیں، شوق سے کرو، اپنی خواہشات پوری کرو، لیکن بس یہ دیکھ لو کہ بچہ نہ پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کو کہاں لے جائیں گے؟ اور عربوں میں تو زنا بالکل بھی برا نہیں تھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ذہن سازی کریں، کوئی یہاں کوئی سزائیں نہیں ہیں، کوئی یہاں کوڑوں کی بات نہیں ہے، وہ تو سورت نور میں آئیں گی، وہ تو سورت احزاب میں مدنی دور کے بھی 5-6 سال کے بعد کی باتیں ہیں، یہاں مکہ کے آخری دور میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب ایک ایسی سوسائٹی بننے والی ہے جہاں ہر قسم کا فخش جو ہے وہ منع ہوگا۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کہاں سے یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگیوں میں رکھی اور کہاں سے نہیں رکھی؟ عبادہ بن سامت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھوں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ یہ بات ان کی اللہ کے نبی تک پہنچ گئی، لوگوں نے کہا دیکھیں اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساتھ یہ بات کہتے ہیں تو میں تو ساتھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، وہ کیسے ایسی بے حیائیوں کو پسند کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اسلام نے جو خوبصورت نقطہ دیا نا، وہ یہ نہیں کہ یہ نہ کرو، بلکہ لفظ لا تقربو پہ غور کر لیں، بالکل یہی انداز آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں ملے گا، لا تقربو الزنا، یہاں کے الفواحش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حام حول حمن او شکن ان یقع فیہ، جو کسی ممنوع جگہ کے گرد چکر لگاتا ہے، یعنی آپ کو منع کیا بھائی یہ نہ کھائیں، ادھر نہ جائیں، یہ نہ دیکھیں، پھر بھی آپ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو کچھ بعید نہیں کہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے۔ تو یہاں لا تقربو سے مراد کیا ہے؟ احتیاط کرو کہ جہاں منع ہے اس کے پاس بھی نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مت قتل کرو کسی نفس کو سوائے اس کے جس کو حق کے ساتھ اللہ نے کہا. حق کے ساتھ قتل کی تین قسمیں. نمبر ایک، کوئی شادی شدہ ہو کے زنا کرے تو رجم ہوگا. دوسری بات، کسی دوسرے کو قتل کرنے والا. اور تیسری چیز جو ہے وہ کسی کا مرتد ہونا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب باغیوں کے نرغے میں محصور تھے نا اور لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو یہی حدیث سنائی. بڑی پیارے لفظ ہیں، کہتے ہیں اللہ کی تعریف ہے کہ میں ان تینوں چیزوں سے بری ہوں. نہ میں نے زمانہ اسلام تو کیا، کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ اسلام تو کیا جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی، یعنی کہ میں نے زنا نہیں کیا، اور نہ میں نے کسی کو قتل کیا کہ تم کے بدلے میں مجھے قتل کرو، اور نہ کبھی میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ اپنے دین کو چھوڑوں اور مرتد ہو جاؤں تو پھر تم مجھے کس بنا پہ قتل کر رہے ہو. تو یہاں دیکھیے کہ قتل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتے. پیچھے ہم نے قتل خطا اور قتل عمد کی تفصیلات پڑھ لی سورۃ مائدہ میں، لیکن یہاں سے دیکھیں کہ ہر دور میں یہ چیزیں ناپسندیدہ رہیں. جس طرح ایک مسلمان کو مارنا برا ہے، اسی طرح غیر مسلم کو مارنا بھی برا ہے. کسی ذمی کو جو کسی ملک میں امن کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کو مارنا، اس کو قتل کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ جو کسی ذمی غیر مسلم کو قتل کرے، ذمی سے مراد یہ کہ بہت سیکیورلی کسی مسلمان ملک میں رہتے اقلیتیں جس کو مینورٹیز آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی قتل کر دے، کسی ذمی کو قتل کر دے، تو اس نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا. اور جو شخص اللہ کے عہد کو توڑے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، حالانکہ یہ 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی. اب دیکھیے کہ یہاں پہ ایک پیکج پورا ہوتا ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل رکھو، غور کرو، سمجھو. پانچ چیزیں یہاں تک ہوئی ہیں، اگلی کا ذکر اگلی آیتوں میں آئے گا. صرف یہاں لعلکم تعقلون کو دیکھ لیجئے کہ یہ وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی کسوٹی پہ پرکھوا دیا. زمانے جاہلیت میں ان چیزوں کو لوگ عیب نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ آبائی رسموں اور خیالات کو چھوڑ کر عقل سے کام لو. بس اب جب کوئی چیز ہمارے ارد گرد بہت عام ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے نا، اب یہی صحیح ہے، اب ہم کیوں نہ کریں. تو اللہ کہہ رہے ہیں صرف عقل سے بھی پوچھو، سینس استعمال کرو، کامن سینس استعمال کرو کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے کہ نہیں، بری ہے کہ نہیں. ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے. اب یہ اگلا جرم ہے کہ یتیم کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ، الا باللتی ہی احسن، ہاں جو معروف طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، اس کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، اس کا بھی پیسہ مل گیا، تمہارا بھی مل گیا، یا اس کو کاروبار میں لگا رہے ہو. یہ ساری باتیں سورۃ نساء میں تفصیل سے ہو چکی ہیں کہ اچھا طریقہ ہے، تمہاری نیت اچھی ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ بالکل نہ ہاتھ لگاؤ کہ وہ اب گناہ گاری ہو جاؤ گے، نہیں، اچھے طریقے سے کھا سکتے ہو، کر لو، کوئی حرج نہیں. حتی یبلغ شدہ، جب تک کہ وہ جوانی کو نہ پہنچ جائے. اور اشد قوت، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے قوت. یہ کون سی ہوتی ہے؟ عام عمر ہوتی ہے 15 سال. اس میں بات کر چکے ہیں سورۃ نساء میں، صرف ایک بات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دہروا رہی ہوں کہ 15 سال کی عمر میں جسمانی بلوغت ہو جاتی ہے. بعض کہتے ہیں 15 سال بھی دے دیں، عقل تو ہے ہی نہیں، 15 سال کے بچے کو لاکھوں کی جائیداد مل جائے وہ تو گلچھڑے اڑائے گا. تو بعض کہتے ہیں اس میں 10 ایڈ کر لو. 25 سال کی مدت ایک حد کر دی کہ جس میں ذہن پھر میچور ہو جانا چاہیے. بعض کہتے ہیں اس وقت بھی اگر عقل نہیں آتی پھر بھی دے دو جاؤ، کیونکہ 25 سال کا بندہ اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہے، اور ورنہ تو پھر اس کی حق تلفی ہو جائے گی. پھر اس کو دے دو اور اس کی ذہن سازی پہلے سے کرو. اگر یتیم بھی ہے تو کیا ہوا، اپنے بچوں کی طرح بچپن سے اس کی ذہن سازی کرو، اس کو اچھے برے کا فرق بتاؤ، اور جب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر اس کی مال کو اس تک پہنچا دو، لوٹا دو. اور اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ مال واقعی ایک اہم چیز ہے. اسی لیے تو یہ نہیں کہہ دیا کہ بچوں کو پکڑا دو اور جاؤ کھاؤ. جب یتیم بچوں کو نہیں مال دے سکتے تو اپنے بچوں کو کہاں دے سکتے ہیں؟ یاد کیجئے سورۃ نساء میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ جو مائیں بچپن میں بچوں کو 100-100 کے نوٹ پکڑا دیتی ہیں وہ اصل میں ان کے اوپر ظلم کرتی ہیں. بچے کو چاہے آپ عید پہ دیں، چاہے اس کی کسی خوشی کے موقع پہ دیں، چھوٹے سے چھوٹا نوٹ دیں. بعض لوگ اپنی شان بڑھانے کے لیے کہتے ہیں اب کسی کے بچے کو دے رہے ہیں اب چھوڑا کیا دیں، نہیں، بڑے کو دے دیں، چھوٹے کو دے رہے ہیں تو آپ 100-50 سے زیادہ نہ دیں. جو بچے کی کینڈیز اور اس کی کوئی ایک دن کی کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں، اس سے زیادہ کبھی نہ دیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے نا کہ ماں باپ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، تو باقی ماں باپ کو دے دیں. بچے کے ہاتھ میں جب پیسے دیں، میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو اپنے ذہن کے برابر لے کے دیں، بالکل چھوٹے لیول پہ دیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے وہ ضائع نہیں کریں گے مال. پھر اگلی چیز فرمائی، وہ اوف القیل، اور معاف کو پورا کرو. قیل یعنی ڈنڈی نہ مارو تجارت کے اندر. اور یہ تو اتنا اہم لفظ ہے کہ اس کے اوپر ایک پوری سورت آگے ہم پڑھیں گے، سورت متففین، ڈنڈی مارنا، کم تولنا. اور یہ کم تولنا کئی طرح سے ہوتا ہے، چیزوں میں کمی کرو یعنی کوانٹیٹی کم کر دو. کلو دال دے رہے تھے تو آپ نے سیر کا بٹا رکھ دیا اور سیر دے دی، اور اسی طرح کوانٹیٹی کو خراب نہ کرو. دکھائی تھی بڑے بڑے دانوں کی، اور جب دی تو چھوٹے چھوٹے دانوں کی دی. سیمپل دکھایا تو کچھ اور تھا، اور جب چیز اصل پہنچی تو وہ بالکل ہی فرق ہو گئی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جو تجارت میں ناپ تول کا کام کرتے ہیں خطاب کر کے فرمایا کہ ناپ اور تول یہ وہ کام ہے جن میں بے انصافی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی، لہذا تم احتیاط کرو. آپ دیکھیں کتنا کو لیتا ہے. سورہ متففین میں آپ جا کے دیکھیں گے اس کی تفصیل، تخفیف کتنی کمی ہوتی ہے، بالکل تھوڑی. آپ بتائیں کلو دال میں سے کیا کوئی آدھا کلو لے لے گا؟ چند دانے، ایک مٹھی بھی نہیں ہوگی. اس کو تخفیف کہتے ہیں. ایک شخص کو حضرت عمر نے ایک موقع پہ نماز پڑھتے دیکھا، تو بہت ہی کم نماز پڑھ رہا تھا، یعنی رکوع سجود پورا نہیں کر رہا تھا. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تو نے تخفیف کر دی، یعنی تو نے نماز کے حق میں کمی کی. تو اسی سے پھر امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ لکلی شعیون وفاون و تخفیفن، ہر چیز میں حق ہوتا ہے، اس کی کمی بیشی ہے. مثلاً آپ کی کلاس کا ٹائم 4 گھنٹے ہے، آپ 9 کی بجائے 9:15 آئے، 15 منٹ کی تخفیف کر دی آپ نے، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ 1 بجے سے پہلے یا اپنی کلاس سے پہلے چلے گئے، تخفیف ہے. بیٹھے بیٹھے یہاں سوچ کہیں چلی گئی، جان کے گئی، کیسے گئی، آپ بیٹھ کے فون سے کھیل رہے ہیں، آپ میسج کر رہے ہیں، کچھ بھی کریں، یہ تخفیف ہے. یہ تو کٹی پٹی چیزیں آگے پہنچیں گی نا، تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ چیزیں ہمارا دل کیوں نہیں لیتی، ہمیں کیوں قرآن دل میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا پورا دل ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال اس کی بہت ساری قسمیں، اس پہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں، افسروں کا، ملازموں کا، مزدوروں کا، اپنے وقت کی کمی کرنا، خدمت میں کوتاہی کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ناپ تول کی کمی بیشی کے اندر آتی ہیں، کہ جو چیز تھی اس کا حق آپ نے پورا نہیں دیا. اور میرا خیال ہے کہ اب دور قرآن میں اس موضوع کو ہم نے اتنی تفصیل سے کیا ہے کہ میں تو ہر لمحے اپنے آپ کو چیک کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کمی ہو رہی ہے، کہاں بیشی ہو رہی ہے. خود اپنے اندر ایک جج آ جاتا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، پڑھنے میں آپ کتنی کمی کر رہے ہیں، آپ انتظامی چیزوں میں کہاں کمی کر رہے ہیں، اختیاسی جہاں کریں. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ سمجھ دی ہے، اور وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میری کمی بیشی کہاں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ول میزان بالقسط، میزان اسی میں آ گیا، ترازو کو انصاف کے ساتھ تولو. لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ. اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت دکھتی ہے. جو بندہ اپنی حیثیت سے پورا حق دینا چاہتا ہے، تول رہا تھا تو پورا، کام کر رہا تھا تو پورا، لیکن پھر بشری تقاضے پہ، غیر اختیاری طور پہ کچھ کمی بیشی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اللہ کی نظر بندے کے اوپر ہے. اس کے لیے پھر کرنا کیا چاہیے؟ ایکسٹرا دینا چاہیے. اللہ کے نبی نے ایک شخص کو تولتے دیکھا تو فرمایا زن و ارجے، کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو. یہ مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے سوید بن قیس سے. کیا پتہ چلا تھوڑا بڑھا دو. اور صحیح بخاری کی روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی، کہ کسی کے ذمے کوئی حق ہوتا نا تو اس کو ادا کرتے وقت اس کے حق سے زیادہ کو پسند کرتے. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تفسیر میں 5-6 منٹ اوپر کیا کروں، تاکہ کوئی کمی کر دیے تو میرا وہ وقت ادھر چلا جائے. کیونکہ میرے پر حق آپ کا نہ رہے، کم نہ آپ کو ملے زیادہ مل جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی کو پے دیتے ہیں، شروع سے میں نے یہ حدیث پہلی دفعہ پڑھی اس دفعہ تیاری میں، لیکن اللہ کی توفیق سے میں نے اپنی زندگی کا یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ کبھی بھی کسی کو کوئی پے کرنا ہے، ملازم ہے، گھر کے، کچھ بھی، 100 کہا ہوا نا تو 100 دے کے پھر کہا یہ 5 تم خود ہی رکھ لو، اس کا کچھ لے. خود ہی خوشی سے کہ چلو. میں کیا سوچتی تھی اس وقت کہ 100 کی تو وہ امید رکھ ہی رہنا، تو اگر 5 اوپر ملیں گے تو خوشی مل گئی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بندہ کسی کے دل میں خوشی داخل کرے تو وہ بھی اس کے لیے اجر ہے نا. تو بعض دفعہ لیسٹ پہ نہیں رہنا چاہیے, بعض دفعہ ہمیں دین کی کسی چیز میں ایک لیسٹ چیز پہ رکھا جاتا ہے. اگر حیثیت ہوتی ہے تو اس کے بندہ اوپر بھی کر سکتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ اپنے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت بھی نرمی کرے اور لیتے وقت بھی نرمی کرے, اور حق سے زیادہ نہ لے بلکہ معمولی کمی بھی ہو تو راضی ہو جائے. اور انسانی معاملات میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. پھر آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا, جب بات کرو تو انصاف کی کرو. یہ عدل والی بات کون سی ہوتی ہے؟ کسی معاملے میں گواہی دے رہے ہیں, کہیں جج کے سامنے کھڑے ہیں, حاکم کے پاس کھڑے ہیں, آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, کتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. جس کی سائڈ لینی ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے خوب فکرے جم نکلتے ہیں, اور جس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اس کی اچھی بات کو بھی چھپا دیتے ہیں. ہر جگہ عدل کی بات کرو. کوئی بات بھی کسی کے بارے میں کرو تو سوچ لو کہ ہر لفظ تلے گا. میں سوچتی ہوں جب کسی کو اگر صرف اس ایک جملے پہ یقین آ جائے نا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا, عدل کی بات کرنی ہے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, چاہے رشتہ دار کی تعریفیں کر رہے ہو, رشتہ دار کا فائدہ ہو گیا, انصاف کی زد رشتہ دار پہ بھی پڑ رہی ہے تو بھی انصاف کرو. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری زبانیں آدھے سے بھی زیادہ لفظ بولنے چھوڑ دیں. ہم اپنی باتیں کرنے آتے ہیں اتنی ہی تعریفیں کرتے ہیں, ہم اپنی صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں. میں تو کہتی ہوں کہ صرف ہمارے لفظ کل قیامت کے دن تل گئے تو ہم مارے جائیں گے. اس لیے یا تو کم بولیں یا اللہ سے دعا کریں کہ جو ہم ہیں وہی ہمارے لیے بولنا آسان ہو جائے. اور خاص طور پہ جب ہم ممبر پہ آ جاتے ہیں, جب ہم کرسی میز لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, جب ہم دوسروں کے سامنے اپنی تعریفیں فرماتے ہیں, جب ہم دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے, اس وقت اگر ہم اپنے ان دعووں کی دلیل عمل سے نہیں دیتے تو کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی. وَبِعْهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. یہ کون سا وعدہ تھا؟ لا الہ الا اللہ, قول لا الہ الا اللہ. اسلام کی بات جب مسلمان ہوئے تھے, جب ہم نے کہا تھا کہ اللہ ہم تیرے حکموں سے چلیں گے, تیری مرضی سے جئیں گے, جو کام تو نے کہے وہی کریں گے, اس کو کریں گے انشاءاللہ. یہ وہی ہے جس کو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے, وَبِعْهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, سورہ اعراف میں آنے والا وہ وعدہ ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. اس لفظ کے اندر پھر کچھ چیزیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں, مثلا نظر ماننی ہے تو اس کو پورا کریں گے, منت ماننی ہے تو پورا کریں گے, اللہ کا نام لے کے کسی سے وعدہ کر لیا ہے پورا کرنا پڑے گا, اور جو پچھلی چیز تھی اس میں جھوٹی گواہی, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں جس کا موقع نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن زبان کے سارے معاملات کو اچھی طرح سے رکھو, اور نہ صرف یہ کہ عدل کے ساتھ بات کرو بلکہ غلط چیزوں سے بھی رکو. یہ ساری باتیں کر کے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, یہ ساری وہ باتیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کر لو. دیکھیے پچھلی آیتوں میں پانچ باتیں ہوئی تو لعلکم تعقلون کی بات تھی, عقل کی بات تھی. یہاں بات ہو گئی چار احکامات کی, یتیم کا مال نہ حق کھانا, ناپ تول میں کمی, بات کہنے میں سچ اور سچائی کا لحاظ رکھنا, اور اللہ کے عہد کو کرنا. اب یہ ایسی چیزیں کہ جن کے ضروری ہونے کو تو یہ مکہ والے بھی جانتے تھے اور آج جو کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے بوجھتے غافل ہو جاتے ہیں. تو غفلت کا علاج کیا ہے؟ تذکرہ, نصیحت. اس لیے یہاں پھر تذکر کی بات ہے. یہ وہ سبق ہے جو بھول بھول جاتے ہیں. دورہ قرآن میں بھی سیکھے ہوں گے نا, پھر بھول جائیں گے. آپ سبیل الجنہ میں بھی کر رہے ہیں پھر بھی بھول جائیں گے. زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو یہ احکامات یاد رکھنے, اسائنمنٹ میں یاد رکھنے, لفظی ترجمے میں یاد رکھنے نہیں, کل جب عملی معاملات میں جائیں گے تو لوگوں کو اپنے انہی لفظوں کے مطابق ڈیل کرنا ہے. یہ کتابوں میں رکھنے والے, نوٹس میں لکھنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ اس چار پانچ چھ فٹ کے جسم پہ فٹ کرنے والی باتیں. اسی سے ایک اچھا کردار بنتا ہے. ایسے شخص کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, ایسے شخص کی ایک وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو چلتے پھلتے قرآن کے رنگ میں ہوتی ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو اتنے اوپر لے جا کے پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ یہ چیزیں عملی زندگی میں تو ہمیں بھول ہی جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دوسروں سے معاملہ کرتے وقت اس بات کو سوچیں کہ میں نے سچ بولنا. ماں باپ کی بات کریں تو ہماری جو ٹون ہوتی ہے اور جو ساس سسر کی کرتے ہیں تو وہ ٹون رہتی ہے. نند کی بات میں اور بھابھی کی بات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ عملی زندگی کے ساتھ معاملے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں, ایک جنت میں جائے گا, دو جہنم میں جائیں گے. کہا جنت میں وہ جائے گا جو حق کے مطابق فیصلہ کرے گا, اور جہنم میں وہ جائیں گے کہ جو حق کے خلاف فیصلہ کریں گے. اسی طرح کسی نے تحقیق کی، کوشش کی، پھر غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ خلاصہ کیا ہے کہ جب یہ چیزیں زندگی میں آتی ہیں تو پھر زندگی کا ایک اصل خوبصورت رنگ دکھتا ہے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ دسواں حکم ہے، اب یہ ہے میرا سیدھا راستہ، لہذا فَاتَّبِعُوا، چلو اس کے پیچھے، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پہ ڈال دو۔ ادھر ادھر بھٹکو گے تو سیدھے راستے پہ لانے والا نیویگیٹر اور تمہارا جی پی ایس اور تمہارا ٹام ٹام یہی ہے، اس کے اوپر عمل کرو گے سیدھا جنت میں جاؤ گے، اللہ کا دین جائیے۔ بعض کہتے ہیں کہ صراطی مستقیمہ میں پھر ساری شریعت آ گئی، ان میں کچھ چیزوں موٹی موٹی کو ذکر کر دیا، اور اب یہ کہہ کے کہ حاضر مرت اس دین اسلام، قرآن، اللہ کا دین، نبی کی سنتیں، اس میں پھر ساری چیزیں آ گئیں، جس سے آپ پوری حدیثوں کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، فقہ کی دیکھ سکتے ہیں، مان جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، فتبعوا، نہیں تو ولا تتبعوا السبل، پھر بکھرے ہوئے راستوں میں نہ جاؤ۔ سبل سبیل کی جمع ہے، تو سبیل راستہ ہوتا ہے، اللہ تک پہنچنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کا اصل راستہ۔ غالباً ابن مسعود کہتے ہیں کہ سبیل تو وہی ہے کہ جس راستے کا ایک سرا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں، سیدھا روڈ ٹو جنت بن جاتی ہے اس بندے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتا ہے، اور اگر نہیں چلے گا تو فتفرقا، پھر تمہیں یہ متفرق کر دیں گے، بکمن سبیل ہی، اپنے راستے سے، پھر خواہشات کے راستے ہوں گے، ادھر ادھر کے راستے ہوں گے، اپنے ارادے ہوں گے، لوگ قرآن سنت کو اپنی مرضیوں کے تابع کریں گے، اپنے سانچوں میں قرآن سنت کو ڈھالیں گے، سنتوں کو بدلنا چاہیں گے، ایسے کام کریں گے کہ جس کی وجہ سے دین بدلتا ہے تو بدل جائے لیکن ہم نہیں بدلتے۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ کام کرو جس کے کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور جو ایسے کام نہیں کرے گا پھر ایسا شخص اللہ کے نبی کی سنتوں سے بھی اپنے آپ کو دور کرے گا اور شریعت اسلام کو بھی چھوڑنے والا بن جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، دارمی کی ہے، عبداللہ بن مسعود سے، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک سیدھا خط کھینچا، آپ بھی امیجن کریں، سیدھا خط کھینچا، پھر فرمائی اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں، رائٹ اینڈ لیفٹ کچھ ٹیڑھی میڑھی لائنیں کھینچی اور فرمائی یہ سبل ہیں، بکھرے ہوئے راستے، جو سبیل الجنہ سے ہٹنا چاہتا ہے وہ پھر ادھر ادھر کے راستوں میں چلا جاتا ہے۔ آپ ایک دفعہ قرآن پڑھنے سے انکار کریں، اب دیکھیں کہاں جائے، آٹھویں پارے پہ ماشاءاللہ آپ پہنچے ہوئے ہیں، پہلے پارے پہ کئی ساتھی ساتھ ہوں گے، کسی کا سبل اس کی جاب بن گئی، کسی کا سبل اس کا بچہ بن گیا، کسی کے کوئی اور معاملے، اور کسی کی صرف سستی، اور کسی کا شک، اور کسی کا کوئی اور وسوسہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر راستے پر ایک شیطان مسلط ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا کر اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ نے اس کے استدلال میں یہی آیت پڑھی کہ اگر تم سبل پہ جاؤ گے تو تم بکھر جاؤ گے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، ڈر جاؤ، جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی نظروں سے دیکھو۔ آپ دیکھیے کہ دس حکم ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑا دل چاہیے ان کو سمجھنے اور ماننے کے لیے۔ آج کے دور میں دس دفعات ہیں نا، جیسے قانون کی دفعہ نمبر ایک، دفعہ ٹو، تھری، فور ہوتی ہے، اور اللہ نے کتنے پیارے انداز سے ان کو ٹکڑوں میں بانٹا، کوئی بات کہا تعقلون، کچھ کے بعد کہا تذکرون، اور اب اس آخری حکم کے بعد کہا تتقون۔ کیوں؟ اب اس کا بھی فرق سمجھ لیجئے، صراط مستقیم کو اختیار کرنا، اس کے خلاف دوسری راہوں سے بچنے کی بات، یہ کب ممکن ہے؟ جب بندے کے اندر تقویٰ ہوگا، تقویٰ وہ چیز ہے، تقویٰ کی رسی سے بندیں گے تو تفرقے بازی کا رد کریں گے۔ یہاں پھر دیکھ لیجئے کہ تفرقوں کی بات آ گئی نا، کہ سبیل اللہ کا راستہ، قرآن اور سنت کو چھٹتے ہیں تو اس کے بعد پھر تفرقے آتے ہیں، تقویٰ آئے گا تو پھر خواہشات بھی اللہ کے دین کے مطابق ہو جائیں گی، خیالات بھی ہو جائیں گے، اور تینوں جگہ پھر وصیت کا لفظ آتا ہے، وَسَّالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ، وَسَّا وَسَّا، اسی لیے پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے، جس کو سمجھے۔ اب آپ ساری باتوں کو سن چکے، سمجھ چکے، اس کے بعد اب آپ سوچیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس قرآن کو پڑھتے، سنتے، پڑھاتے، سناتے ہیں، لیکن کیا ان کی زندگیوں میں ان آیتوں کا رنگ دکھتا ہے؟ الا ماشاءاللہ۔ تو ہم سب نے اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح سمجھنا ہے کہ واقعی یہ چیزیں ہماری زندگی کا اصل رنگ بن جائیں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہاں تک ہم اس کی تلاوت سن کے پھر آگے چلیں گے۔
قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون